ندعو ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. یہ جو کلام ہے جو بھی سنایا جائے گا، یہ ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور بہت ہی شاندار اور اعلیٰ کلام ہے. اللہ پاک ان اشعار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے جو یہ اشعار ہیں میرے سوچ کی یا دماغ کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ میرے زیادہ تر جو اشعار ہیں وہ آدھی رات میں اللہ کی طرف سے میرے دل پر ان کا نزول ہوتا تھا، وارد ہوتے تھے. پھر خود حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنی شاعری کے بارے میں کہ شاعری ہم کو مد نظر نہیں، شاعری ہم کو مد نظر نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم، واردات دل لکھا کرتے ہیں. تو بہت ہی زبردست حضرت کے اشعار ہیں، اور حضرت فرماتے تھے کہ میرے اشعار وہی سمجھے گا جس کا میرے جیسا دل ہوگا، میرے اشعار وہی سمجھے گا جس کا میرے جیسا دل ہوگا. تو حضرت کے اشعار سن کے جو ہے کئی ممالک سے لوگ آ کے صرف اشعار سن کے آ گئے پاکستان، کئی کس نے لکھے اشعار، کہہ رہے ہم اتنا روئے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے عشق میں ایسے اشعار بھی لکھے جاتے ہیں اور اللہ سے اس طرح کی محبت بھی کی جاتی ہے. ورنہ ہم تو یہ سمجھتے تھے اللہ سے تو صرف خوف کا رشتہ ہے کہ بھائی گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. بھائی ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن اللہ سے عشق اور محبت بھی کی جاتی ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ والوں کا جو صحبت کا سب سے بڑا جو کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے اللہ پاک اپنا عاشق بناتے ہیں. اور آج دیندار بہت ہیں ماشاءاللہ، بہت سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے عاشق کم ہیں. عاشق جو ہوتا ہے گناہ کیا وہ جان بھی دے دیتا ہے تو ہنستے ہنستے دیتا ہے، سولی پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی. تو جو لوگ عاشق نہیں ہوتے تو ان سے اللہ پاک زیادہ دین کے کام بھی نہیں لیتے. زیادہ تر پوری تاریخ گواہ جتنے بھی اللہ نے بڑے بڑے دین کے کام لیے ان سے لیے جو اللہ کے دیوانے تھے، دیوانے اللہ کے دیوانے عاشق تھے. عاشق تو عاشق ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور عاشقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت قرآن پاک کی آیات بیان فرمائی ہیں، اور اللہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے میرا عاشق میرا بنے، محبت مجھ سے کرے، عشق کرے، تو پھر کام بنتا ہے بھائی. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو فجر میں اٹھنا آسان، نظر بچانا آسان، اور پھر سارے گناہوں سے بچنا آسان. آج ہمیں دین بہت زیادہ مشکل اور پریشان کن کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے قلب میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آج گناہ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ نفس اور شیطان سے ہمیں زیادہ محبت ہے، اس لیے مسائل ہمارے خراب ہیں. تو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر سارا دین آسان لگتا ہے. حضرت نے خود فرمایا، بہت پیارا شعر ہے، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، اللہ کو فرما رہے ہیں جانے جانا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا. تو ایسے یہ اشعار ہیں، تو لگائیے.
جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا.
کیا پیارا شعر ہے، اللہ پاک اس شعر کی قدردانی ہمیں بخشے. جو تیری محبت سے گریزاں نکلا، یعنی جو لوگ اللہ سے دور دور رہتے ہیں یا صرف ہلکی پھلکی ٹچنگ کے معاملات رکھتے ہیں، کام نکالنے والی اسے بات ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمارا کسی کو واسطہ پڑتا ہے کہ جی کام نکالو، اس وقت وقتی طور پر میٹھے بنے، تھوڑی سی چاپلوسی کری، اور اس کے بعد آپ کون اور ہم کون، مطلب پرستی. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے معاملات بھی اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ بھی وہ بس تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی آ گئی تو تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا. مبارک تو یہ بھی ہے، लेकिन जब काम अल्लाह ने पूरा करा दिया और आपकी खुशी के मुताबिक हस्ब मंशा वो काम हो गया, तो भाई होना तो ये चाहिए था कि आप अल्लाह से और मोहब्बत करते, वाह मेरे मालिक मैं इतना परेशान था, फला मुसीबत आई थी और मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी परेशानी से मुझे निजात दे दी, तो हमने क्या किया, हम उल्टा और भाग गए। लेकिन अल्लाह की क्या कहने भाई, अल्लाह की मोहब्बत के उसकी रहमत को सब देख रहे हैं कि देखो ये कितना होशियार बंदा है, लेकिन वो अपनी रहमत लुटाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं अपने वफादार बंदों पर भी और अपने बावफा बंदों के ऊपर भी। और इसकी मिसाल यूं समझ लें कि दुनिया में जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसकी अपनी जान माल से उसके ऊपर हम कोई खर्च करते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यार ये हमें क्या रिप्लाई देता है, रिप्लाई देखते हैं ना क्या रिप्लाई देता है ये। लेकिन जब हमें अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता तो हमारा दिल दुखता है, दिल टूटता है, हम बोलेंगे नहीं लेकिन दिल में ख्याल आता है देखो भाई मैंने फला टाइम इसके साथ ये किया और आज इसने मेरे साथ ये किया, तो ये रिप्लाई हमें अच्छा नहीं मिलता, कोई अच्छा रिप्लाई देता तो हम खुश हो जाते हैं। बिल्कुल यही मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी है, अल्लाह मुसलमानों के साथ भी, काफिरों के साथ भी, गुनाहगार मुसलमानों के साथ भी, मुनाफिकीन के साथ भी। आम कुछ बातें ऐसी हो जर्नल, अल्लाह की रहमत सब पर मुहित है, सूरज है ये सबके लिए है ना, इसी तरह खाना पीना रोटी पानी अल्लाह सबको दे रहे हैं, जो लोग अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं अल्लाह उनको भी चैन की नींद सुला रहे हैं, वो अलग बात है, आखिरत में उनके मामला बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो अल्लाह तो सबको अपनी रहमतें नेमतें से नवाज रहे हैं, लेकिन फिर अल्लाह पाक उसके बाद अपना रिप्लाई देखना चाहते हैं कि मैं मेरा देखूं तो सही किस बंदे ने मेरी नेमतों का मुझे क्या जवाब दिया। अब कोई गुनाहगार मुसलमान है अक्सर, कोई बेचारा गरीब हो, हमने अपनी जिंदगी में मिसालें देखी हैं कि जब पैसे नहीं थे, परेशानियां थी, तो उस वक्त घर में कुछ वक्त की नमाजें भी थी, बच्चियां सर पे दुपट्टा रखती थी और भूलिया वगैरह भी सही होता था, शराफत नजर आती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हाथ जब पकड़ा और अल्लाह ने नवाजा, खूब मालो दौलत दिया, पैसे की रेल पेल हो गई, तो हमने खुद देखा कि फिर उनके घर में बड़े बड़े LCD TV फिर आए, वो फिर लगाया गया, घर को मिनी हाउस सिनेमा हाउस बना दिया गया, उनके जो घर की खवातीन थी उन्होंने रुबट्टे वगैरह सब उतार के फेंक दी, अल्ट्रा मॉडर्न हो गई, बाल वगैरह कटा लिया, जी वो गरीब हो गए, बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में आ गए, जो नमाजें थोड़ी बहुत पढ़ी जा रही थी वो भी खत्म। तो भाई ये क्या बात हुई, आप परेशान थे और अल्लाह को आपने पुकारा तो अल्लाह ने आपको नवाजा, तो आपने ये किया, ये तो वही बात हुई कोई आप पर एहसानात करे, वो खिलाए पिलाए कराए, आपने एक छुरी उठाई और वापस उसी के कमर में आपने घोंप दी। तो बाज लोग इस तरह का रिप्लाई देते हैं। तो भाई आज हम दुनिया के मामलात में तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं बहुत बाजर्फ इंसान हूँ, बहुत खानदानी हूँ, फला आदमी ने मेरे साथ ये एहसान किया, मैं मेरे ऊपर कोई एहसान करता है तो मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे याद रहता है फला टाइम आदमी ने, फला शख्स ने मेरे साथ ये मामला किया था। तो भाई अच्छी बात है, लेकिन क्या अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं आती, क्या अल्लाह के एहसानात नहीं है? एक अदना सी मखलूक का तो हम बहुत एहसान मानते हैं, अव्वल तो अक्सर लोग तो वो भी नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अल्लाह के एहसानात को मानने वाले बहुत कम है और उसकी नियमतों का शुक्र अदा करने वाले मुंह से तो बहुत बोलते हैं। तो भाई अल्लाह तो माँ के पेट से लेके अब तक हमें खिला रहा है, पिला रहा है, ऐश करा रहा है, मजे से उसने रखा हुआ है हमारी नाफरमानियों के बावजूद भी। बताइए आप, क्या अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती हमारे दिल में? किस तरह आएगी, क्या देखना हम चाह रहे हैं? जब हमने अल्लाह को पुकारा, जब कोई मुसीबत आई, बता दें अल्लाह ने कब नहीं सुनी, जब अल्लाह को पुकारा उस वक्त फौरन अल्लाह की तरफ से एक जवाब महसूस भी होती है या नहीं भी होती है, लेकिन असरात और हवाला जो उसके जो हालात बंदे को बता देते हैं। हमने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह पाक ने हमेशा यही कहा, लब्बैक या अब्दी, बंदे मैं हाजिर हूं, या अब्दी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, क्या परेशानी है तुझे? अल्लाह ने निकाल दिया। तो भाई अल्लाह क्यों करते हैं ऐसा? अल्लाह देख रहे हैं, परेशानी दूर कर दी, अब देख रहे हैं अल्लाह पाक ये बंदा मोहब्बत करता है मुझसे नहीं करता, चेक कर रहे हैं। फिर अल्लाह कुछ मखलूक के जरिए से जलील करवाते हैं बंदे को, रिश्तेदारों की वजह से, माँ बाप के जरिए, बहन भाइयों के जरिए, दोस्त अहबाब के जरिए, मुख्तलिफ जगह, कि देखो तुमने उसका ये किया, ये किया, दुनिया को तुमने आजमा लिया, किसने वफा करी, क्यों किया ऐसा? अल्लाह दिखा रहे हैं कि दुनिया बेकार जगह है, तुमने सबके साथ जान माल से फिदा रहा है लेकिन कोई तुम्हारा वफादार ना बन सका, तो तुम मुझ जैसे प्यारे बावफा को छोड़ के कहां जा रहे हो, किसको दिल दे रहे हो, मुझे छोड़ के? ये लोग तो वो हैं जो तुम्हें जिंदगी में ही नहीं पूछ रहे, जब कब्र में जब छोड़ के चलेंगे तो वहां कौन पूछेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजीब मामला आता है। हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह ऐसा प्यारा है जो तक जब तक तुम जिंदगी में सांस लेते रहोगे जमीन के ऊपर भी साथ देगा, जब दुनिया फेंक के चली जाएगी कब्र में जमीन के नीचे भी तुम्हारा साथ देगा, वो ऐसा प्यारा है। اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ سے بنا کے رکھنا سب سے بڑی عقل مندی، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں. کوئی آئی جی سے تعلقات بنانے کے چکر میں رہتا ہے، کوئی اس چکر میں رہتا ہے کسی آرمی کے بندے سے تعلقات ہو جائے میرا فلاں کام نکل جائے گا، ہے نا. تو لوگ اس چکر میں رہتے ہیں. بھائی تو اللہ سے بڑی طاقت تو کسی کی نہیں ہے، تو اب اللہ پاک سے ہم لوگ تعلق بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگ بڑے حسرت سے کہتے ہیں یار ہمارا ہے کون اللہ کے سوا، دکھ سے کہتے ہیں. تو ایک اللہ والے بزرگ نے فرمایا کہ ارے ظالم، اگر تو واقعی دل سے کہہ رہا ہے تیرے سوا اللہ کے سوا تیرا کوئی نہیں، اس سے بڑا تو طاقتور اور خطرناک آدمی کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے دل میں اتنی حقارت اور دکھ کیوں ہے؟ یعنی تو کہہ رہا سر اللہ ہی تو، اور تو کوئی ہے نہیں میرا. یعنی اس میں ادب کی کمی ہے، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ دکھ سے کہہ رہا ہے میرا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یعنی میری حسرت یہ کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں میرے، خالی اللہ ہی تو ہے. یعنی اللہ ایسی کوئی چیز ہے نا، اعوذ باللہ. ذرا غور کریں جملوں پر اگر آدمی ذہن میں غور ڈالے. واقعی جس کے قلب میں اللہ ہوتا ہے اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بادشاہ بھی آ جائے تو گھاس نہیں ڈالتا وہ بادشاہ کو بھی، جس کے دل میں خالق بادشاہ ہوتا ہے. بھرے پڑے اس طرح کے واقعی. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کائنات سے، دنیا سے، ہر چیز سے مستغنی رہتے ہیں، مستغنی رہتے ہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو ایک ان کا خادم آیا دوڑا دوڑا، اس نے کہا بھرا وائس رائے آیا، وائس رائے اور اپنی بیوی کے ساتھ. تو اور جگہ بھی نہیں، غریب خان اللہ والے بزرگ تھے اور جگہ بھی بیٹھنے کی نہیں تھی، کرسی بھی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہاں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، اتنا بڑا آدمی وائس رائے. انگریز وہ آپ کے عقیدت میں آئے آپ کی شہرت سن کے دعا کرانے کی نہیں، سو کو پریشانی ہے، کہاں بیٹھا ہے. نے فرمایا ارے وائس رائے ہو یا کوئی بھی ہو تو اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے، کیوں متاثر ہو رہا ہے، اللہ سے متاثر ہونا چاہیے تجھے. کہہ رہا ہے کرسی نہیں ہے، پریشانی کیا بتائے، گھی کا یہ کنستہ رکھا ہے اس کو الٹا کر کپڑا بچھا اس پہ بیٹھے گا، بیوی اس کی آئی ہے اس کو باہر بیٹھا میں پردہ کرتا ہوں. اس کے بعد تین گھی کے کنستر کے ڈبے کو الٹا کر کے وائس رائے کو بٹھایا ان بزرگ نے، اور آیا وائس رائے تو کوئی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، ایسے مستغنی رہے وہ بالکل. کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ سے جب متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر کسی اور سے متاثر نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کو لوگ ہی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بے کرامی کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ والا کہتے ہی اس کو ہے، جو اللہ سے متاثر ہو جاتا ہے پھر کائنات میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے متاثر ہو گیا. پھر نہ وہ حسن سے متاثر ہوتا ہے، نہ پیسوں سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی منصب سے متاثر ہوتا ہے. کوئی کتنا ہی بڑی ہستی آ جائے کیونکہ وہ اللہ سے متاثر ہو چکا ہے، اسے عارف کہتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو سورج کا ہم نشین ہوتا ہے وہ چراغوں سے نظریں نہیں ملاتا. جو سورج کا ہم نشین ہوتا ہے، جو سورج سے نظریں ملاتا ہے وہ ٹیوب لائٹ اس کی آنکھوں میں جچتی نہیں ہے، کیونکہ وہ سورج کا ہم نشین ہے. تو اپنی اپنی اپروچ کی بات ہوتی ہے. تو اس کے بعد وائس رائے بیٹھا اور اس نے دعا وغیرہ کرائی، اور بہت اس نے کہا مجھے آپ کے بیٹھ کے سکون مل رہا ہے اور یہ وہ اس نے باتیں وغیرہ کی مختلف. پھر اس نے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کی خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ بزرگ نے فرمایا کہ ساری باتیں آج پوچھ لو گے یا آئندہ نہیں آنا کبھی. نہیں میں کہا آؤں گا آؤں گا. تو اس نے کہا حضرت میں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے فرمایا ابھی میں کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں لوں گا، جب آؤ گے پھر دیکھیں گے. پھر دوبارہ وہ آیا، پھر ضد کرنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا، اور پھر یہ حضرت آپ کی خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے اور آپ کھانے بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو، سارے معاملات میں دیکھ رہا ہوں بغیر کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. تو جب اس نے بہت ضد کری اور اس نے کہا حضرت دے لیں، تو حضرت نے کہا کہ میں کسی سے کوئی نذرانے وغیرہ نہیں لیتا، ہر ولی کا ایک حال ہوتا ہے، نہیں لوں گا تم سے، لے جاؤ اس کو. آپ کو اشرفیاں تھیں یا پتنی گولڈ وغیرہ تھا کیا تھا، تو وہ جتنا وہ منع کر رہے تھے اتنا وہ پگھل رہا تھا، اتنی وہ منت سماجت کر رہا تھا. آخر میں اس نے پیر پکڑ لی اور رونے والی شکل بنا دی، حضرت آپ کا احسان ہوگا، خدا کا واسطہ ہی مجھ سے یہ نذرانے قبول کر لیں. تو پھر حضرت وہ مسکرائے، کہنے لگے تو بہت دیروں سے کہہ رہے نا کہ آپ کے خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے. کہیں گے تیرے جیسے آتے ہیں اور اس طرح سے دیکھے جاتے ہیں، تیرے جیسے آتے ہیں اور اس طرح سے دیکھے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اللہ والے. تو واقعی جس کا اللہ ہوتا ہے وہ دکھ سے نہیں کہتا ہے میرے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ارے ظالم تو وہ ہے ہی نہیں اللہ کو، تو نے اپنے ابھی سمجھا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں ابھی. ورنہ خدا کی قسم جس کا اللہ ہو جاتا ہے، حدیث شریف کا خلاصہ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. دونوں طرف سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب نسبت معلّہ حاصل ہوتی ہے تو ون وے ٹریفک نہیں ہوتا. جیسے ایک کوئی وہ تھا गरीब आदमी लक्कड़ हारा या कोई जमादार था, उसने गांव में उछलना कूदना शुरू कर दिया, बादशाह की बेटी से मेरी शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। सारे लोग हैरान, अबे तू जमादार आदमी, तेरी और बादशाह की बेटी से कैसे हो सकती है शादी? वो कहता, भाई कैसे कह रहा है तू ये बात? कह रहा है 50% शादी पक्की है। अरे कैसे? कह रहा है मैं तो तैयार हूँ, बादशाह और उसकी बेटी तैयार नहीं हो रहा है। क्या मतलब? तो बात ये होती है कि भाई हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमा देते हैं, मिसाल देने के बाद जो विलायत होती है वो उसका ताल्लुक वन वे ट्रैफिक से नहीं होता कि कोई आदमी अपने आप को खुद ही समझना शुरू कर दे मैं साहिब निस्बत और वलीउल्लाह हूँ। हजरत ने फरमाया दोनों तरफ से इशारे हो गए, तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए, कि वहां से तबादले होने लगते हैं, प्याम रसानी शुरू हो जाती है अल्लाह की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उस बंदे को बता दिया जाता है कि मैं साहिब निस्बत वलीउल्लाह हो चुका हूँ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने इसी बात को थानी साहब रहमतुल्लाह से पूछा था, हजरत क्या बंदा जब वलीउल्लाह हो जाता है क्या उसको पता चल जाता है? तो कैसे पता चलता है? तो थानी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, ख्वाजा साहब जब आप बालिग हुए थे क्या आपको खुद पता चल गया था या यारों ने बताया था? यारों ने बताया था कि ख्वाजा तुम बालिग हो गए। उसने कहा नहीं हजरत। वो हंसने लगे, हजरत वो तो रग रग में एक नई जान थी और फलाना ढिमका था और पता चल गया मैं बालिग हूँ। फरमाया बस जब बंदा रूहानी तौर पर बालिग होता है तो उसको भी अल्लाह की तरफ से बता दिया जाता है, उसको खुद पता चल जाता है, हिजाबात हटा दिए जाते हैं। हजरत वाला फरमाते थे कि गैब बराए नाम गैब रह जाता है, गैब बराए नाम गैब रह जाता है। हजरत ने फरमाया मेरे पीने को सुन लो ए दोस्तों, मेरे पीने को दोस्तों ए सुन लो, आसमानों से मैं उतरती है। तो अल्लाह वालों के अजीब मामलात होते हैं। तो भाई अल्लाह जिसका हो गया, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, तो ये बहुत ही प्यारा मामला है।
जिसने भी वो नादान निकला, क्योंकि वो जाने चमन हार बयाबान निकला, क्योंकि वो जाने चमन हार बयाबान निकला, जिस तरफ निकला वो हैरानों परेशान निकला।
अजीब और गरीब हजरत वाला का शेर है कि दिल दिया जिसने गैर को भी वो नादान निकला। दिल जो है ये काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह है यानी अल्लाह का घर है। रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया आकिद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मुझे तलाश करना हो कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, अल्लाह पाक ने कहलवाया तो मुझे तलाश करना, मैं बंदा मोमिन के टूटे हुए कुलूब के पास तुम्हें मिलूंगा। अल्लाह अपने रहने की जगह बता रहे हैं कि बंदा मोमिनीन के जो टूटे हुए जो दिल होते हैं मैं उनके करीब रहता हूँ, मैं तुम्हें वहां से मिलूंगा। ये मामूली अल्फाज नहीं है, ये कोई सूफियत। हजरत वाला रहमत फरमाते थे वो खानका वो तसव्वुफ वो तरीक़त जो कुरान और सुन्नत से मुदल्लिल ना हो, ये पूरा जो हजरत वाला रहमत फरमाते थे कि मेरी कोशिश ये होती है मैं तसव्वुफ को कुरान और हदीस से पूरा पेश करूँ ताकि किसी मोतरिस को एतराज का जवाब ना हो। आप कोई कह दे जी आपने काबतुल्ला कह दिया घर को, नहीं हदीस शरीफ आत हो गई, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि मुझे तलाश करना हो तो बंदा मोमिन के टूटे हुए दिल के करीब मिलूंगा, उसमें रहता हूँ मैं। तो ये दिल अल्लाह का घर है, ये मंदिर नहीं है, इसमें गैरुल्लाह को नहीं बसाना है, इसमें औरतों को लड़कियों को नहीं बसाना है, औरतों लड़कियों के अलावा इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा दौलत गाड़ी और हुब्बे जा हुब्बे माल और इन चीजों को नहीं चीजें रखनी है, हुब्बे शहवात इसके अंदर नहीं रखनी, ये सारे गैरुल्लाह हैं। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं दिल दिया जिसने भी गैर को यानी लड़कियों को औरतों को यानी हर वो चीज जो अल्लाह ने हराम हमारे लिए कर दिए और हमने उसमें इतना मुनामिक हो गया कि अल्लाह को भूल बैठे, तो हर वो चीज जो अल्लाह को जिसकी वजह से आदमी अल्लाह से दूर हो जाए अल्लाह को भुला दे वो गैरुल्लाह बन जाती है। सिर्फ औरत लड़की ना महरम नहीं, हर वो चीज हत्ता के वो जायज चीजें भी जिसमें पढ़ के आदमी अल्लाह से गाफिल हो जाए गैरुल्लाह बन जाती है। मिसाल हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने 70 साल पहले फतवा दिया है, ऐसी नौकरी ऐसा कारोबार ऐसी नौकरी और ऐसा कारोबार जिसमें पढ़ के आदमी इतना ज्यादा मसरूफ हो जाए कि उसके पास اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم نہ رہے اور جس کی وجہ سے اس کے فرائض واجبات بھی خطرے میں پڑ جائیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ ہو رہی ہو، تو میں اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں اس کی جائز نوکری جائز کاروبار بھی حرام ہے، کیونکہ مقصد حیات کی اس کی تشریح کیا ہے؟ کیونکہ مقصد حیات کی تکمیل نہیں ہو رہی اس کی، مقصد حیات نوکری کاروبار پیٹ پالنا نہیں تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، تو بھائی مقصدی حیات ہی پورا نہیں ہو رہا تو پھر ہماری زندگی تو پھر کافروں جیسی ہو جائے گی، کافر کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا بھی ہوتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو عیش کرو اور مر جاؤ، مسلمان کا بھی اگر یہ اوڑھنا بچھن ہو جائے گا کھاؤ پیو پیسہ جمع کرو عیش کرو اور مر جاؤ، نہیں بھائی، قرآن پاک نازل ہوا ہے ہم پر، حدیث شریف ہے، ہمیں مر کے اللہ کو جواب دینا، ہمارے عقائد وہ نہیں ہے، تو یہ معاملہ ہے، تو بھائی اس طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ تو ایسی چیزیں جو جائز بھی بالفرض تو حرام ہے، لیکن وہ حلال چیزیں بھی جس میں منمک ہو کے، آج جیسے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی ایک بات ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے، ہاں کوئی بیماری ہے، انسان ضعیف ہو بوڑھا ہو، مسجد جانے میں تکلیف ہو تو بھائی گھر میں پڑھ لو، لیکن جوان لوگ جو بالکل فٹ ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے یا گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہیں یار اب پتہ نہیں کون اب روک کے بھائی اب مسجد میں جائے، چلو گھر پہ اکٹھی پڑھ لیں گے ساری جا کے، تو یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے، تو یہ وبال اس کے اوپر ہے، نمازیں چھوڑنے کے اوپر وعیدوں کا معاملہ ہے، تو یہ ساری غیر اللہ کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو آج جب ہم دل دیکھتے ہیں تو اکثر جو لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بڑے بڑے بت دل کے اندر ہوتے ہیں وہ حسینوں کے بت ہوتے ہیں۔ حضرت والا کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بیچ کا ایک شعر یاد آیا کہ دکھ بھی ہے اس میں حضرت والا کا، آ بتاؤں میں تجھے مجھے دنیا میں کیا شے ملی، میں نے پوری زندگی دیکھا تھا سمارے، آ بتاؤں میں تجھے دنیا میں مجھے کیا شے ملی، یا تو کوئی مجھے مجنو ملا یا کوئی لیلا ملی، اور مگر اہل دل ایسے خوش نصیب ہیں اختر کہ جن سے مجھے راہ مولا ملی، کہ مجھے وہاں سے راہ مولا ملی، میں اللہ تک پہنچا، ورنہ تو جس کو اٹھا کے دیکھو، جس کی فائل دیکھو، جس کا دل چیر کے دیکھو، یا 99% شاید اللہ ماشاء اللہ کو بچا ہوا ہو، کوئی مسٹر عاشق ہوگا یا تو مجنو ہوگا یا کوئی لیلا ہوگی، اس کے دل میں لیلا کو دیکھیں گے تو اس کے دل میں کوئی مجنو چھپا ہوگا، تو پوری زندگی ہگنے موتنے والوں کے پیچھے زندگی لوگ اپنی برباد کر کے چلے گئے اور اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے کیا مثال پیش کی ہے، 700 سال پہلے بادشاہ شاہ خوارزم کے سگے نواسے، بہت ہائی اسٹینڈرڈ کے زبردست عالم فاضل، لیکن اس وقت تک واصل باللہ نہیں ہوئے تھے، اور تو شمس تبریز، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ، ان کو کشف ہوا، الہام ہوا اللہ کی طرف، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ کیوں ہوا تھا، شمس تبریز، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میرا بڑھاپا وقت ہے، اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب میرے قلب میں جو تو نے اپنے عشق کی آگ رکھی آتش عشق، اس کو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا نور جہاں عطا فرما جو اس کا اہل ہو، تاکہ میں اپنے سینے کی آگ اس کے اندر منتقل کر دوں، اللہ میری مدد فرما، پھر الہام ہوتا ان کو کہ جاؤ وہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولانا رومی کے پاس، تو وہاں میرا ایک نیک بندہ ہے، اس کو میری محبت کا پتہ بتاؤ، پھر یہ پہنچے تھے، اس وقت یہ کتابوں میں کچھ لکھ رہے تھے، عالم تھے، کہتے ہیں 500 طلبا ان کے شاگرد تھے، جب چلتے تھے تو 500 طلبا ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے پیچھے پیچھے، اور بڑے ان کی عزت تھی، تو جب یہ کتب خانے میں کچھ تحریر کر رہے تھے تو مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئے، لیکن بتایا نہیں، خاموش تھے، ایک نظر ڈالی، انہوں نے پوچھا فارسی میں کہ یہ سب کیا ہے، کتابوں کو دیکھ کر، کہا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر کے استاد تھے، عالم تھے، لیکن علم باطن سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے، ان کا حلیہ ایسے ہی تھا، تو حقارت کے ساتھ کچھ ایسی متکبرانہ انداز سے کہہ دیا، دیکھیں مزاج میں ظاہری بات ہے بادشاہ کے نواسے بھی خوب ہائی اسٹینڈرڈ بھی، میں نے کہا چل چل اپنا کام کر، تجھے کیا پتا یہ کیا ہے، یعنی تو ایک دیکھنے میں ایک جاہل ٹائپ ایسی کو فقیر لگ رہا ہے، تو کیا جانے اتنی بڑی بڑی علوم کی کتابیں ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جس طرح سے کہا تو شمس تبریز رحمۃ اللہ کو جلال آ گیا، بس انہوں نے کتابوں کو دیکھا اور اس میں آگ لگ گئی، کتب خانے میں آگ لگ گئی، اب وہ جھٹکا کھایا، یہ کیا ہے، پھر انہوں نے کہا ایچے یاس، یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، ان کو کہا تھا نا، تانا دیا تھا مولانا رومی رحمۃ اللہ نے، تو کیا جانے یہ کیا ہے، انہوں نے اپنا علم کے اوپر پندار دکھایا تھا، تکبر دکھایا تھا، پھر بعد میں غصہ نہیں تھا، انتقام نہیں تھا، ان اللہ والے نے ان کا تکبر توڑنے کے لیے پھر اپنا علم دکھایا کہ تو اس علم پہ ناش کر رہا ہے، دیکھ میرے پاس کون سا علم ہے، جب انہوں نے آگ لگا دی ساری کتابوں کو تو وہ ڈر گئے, گھبرا گئے. انہوں نے کہا فارسی میں کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. اور پھر کہہ لے گا آپ نے تو یہ میری اتنی قیمتی کتابیں جلا دی. بس یہ کہنا تھا, دیکھا آگ فوراً ختم اور بالکل اسی طرح سے نئی کتابیں رکھی رہیں, کوئی خاک آلود کتابیں نہیں. ان کا صرف تکبر توڑنا تھا. اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد وہ مارے مارے پھرے مولانا رومی رحمت اللہ کے, سمجھ گئے تھے کوئی اللہ والا تھا. اس کے بعد برسوں پھرے لیکن ان کو مولانا شمس تبریز رحمت اللہ نہیں ملے. بہت عرصے کے بعد پھر ملے, روتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ملے اور پھر اس کے بعد پیر پکڑ کے معافی مانگی, بہت روئے. اور پھر انہوں نے فرمایا مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. پھر بہت منت سماجت کے بعد انہوں نے ان کو بیعت کیا اور پھر اس کو تنہائیوں میں بند کمروں میں بیٹھ کے ان کی اصلاح اور تزکیہ باطن کیا اور پھر اپنی نسبت ان کو منتقل فرمائی مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے. اس پہ ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے, مولانا رومی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا بعد میں, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. کہ پہلے تو میں نرا مولوی تھا, مولائے روم کبھی نہیں تھا میں. اس وقت تک مولائے روم کبھی نہیں کہلایا نہ بنایا کہ جب تک شمس تبریز کی غلامی میں تک نہیں آیا تھا. اس وقت تک میں نرا ایک مولوی تھا, لیکن جب اتنے بڑے بزرگ سے میرا تعلق ہوا پھر اللہ نے مجھے وہ مقام, وہ عزت, وہ علوم معرفت مجھ پر بکھیرے کہ مولائے روم پھر میں کہلایا, پھر ولی اللہ بن گئے تھے, صاحب نسبت بن گئے تھے. مثنوی مولانا مثنوی روم جو ہے خود حضرت والا رحمۃ اللہ نے جس کا جو ترجمہ اور تشریح کری ہے فارسی اشعار کی, وہ پڑھنے کے قابل ہے. تو اس میں خود مولانا رومی رحمۃ اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی محبت میں 28,500 اشعار اللہ نے میری زبان سے جاری کروایا. کون کہہ رہا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا یہ کب ہوا؟ جب میرا مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ سے تعلق قائم ہوا تو ان کی آتش عشق میرے سینے میں منتقل ہوئی. پر اس کے بعد 28,500 اشعار, 28,800 اشعار کہہ رہے جاری ہوئے اللہ نے میرے قلب سے ناول یعنی جاری کروائے. اور فرمایا وہ ایک آگ تھی, پھر حضرت نے پھر سلیکٹڈ کچھ اشعار تھے وہ لے کے پھر اس کا ترجمہ اور تشریح کری. اور آخری جو 28,500 اشعار میں تفصیلات یہ کہ آخری شعر پورا نہیں کیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الہام اب ہونا مجھ کو بند ہو گیا ہے, اور اب تک جتنے میں نے اشعار کہے من جانب اللہ کہے تھے, اب چونکہ وہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور مجھ پر اب علوم کی وارد کیفیات مجھ پر نہیں ہو رہی, تو لہٰذا میں بات کو اب یہیں ختم کر رہا ہوں. تو ایک اوپر کا مصرع لگ کر لکھا انہوں نے آخری, اور پھر اس کا آخری شعر کو مکمل نہیں کیا. یہ ان کی مثنوی کے الہامی ہونے کی نشانی ہے, جو نشانی ہے قریب قریب آ رہی ہے. تو آپ بیٹھیں, آرام سے بیٹھیں. تو ان کے الہامی ہونے کی نشانی ہے. تو بھائی جس کو بھی جو ملا ہے اللہ پاک ہی دیتے ہیں, لیکن بھائی یہ سب اللہ والوں کی برکت سے اللہ پاک سب کچھ عطا فرماتے ہیں. کہاں تک بیان کریں اس حقیقت کو؟ صحابہ کرام کو کیا ملا کہ کہاں سے ملا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد ہی تو ملا تھا. تابعین کو کیا جو کشف اور کرامات حاصل ہوئی تھی وہ صحابہ کی صحبت سے ملی تھی, تبا تابعین کو تابعین کی صحبت سے ملی. تو اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. بھائی بغیر صحبتوں کے نہ کسی کو پہلے ملا تھا نہ آج ملے گا. تو یہ معاملہ ہے. درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, یعنی کیا مطلب کہ جو اللہ کا عشق اور محبت اگر کسی کو چاہیے تو حضرت والا رحمۃ اللہ اس کا ایڈریس پتا بتا رہے ہیں کہ تم بیٹھے بیٹھے اللہ والے نہیں بن سکتے. درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, یعنی جو پہلے سے ہی اللہ کے عاشق ہیں, جن اللہ کی محبت میں جلے بھنے دل رکھتے ہیں, تمہیں وہاں جانا پڑے گا. تو وہاں سے تمہیں عشق ملے گا، یہ بیٹھے بیٹھے کیفیت کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کی برکت سے اللہ پاک رستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اور خواب میں یا کسی اور ذریعے سے اللہ پاک اس کو سچے اللہ والوں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں اس کو آنا پڑتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی سن لیجیے۔ ہر شعر حضرت والا رحمۃ اللہ کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے مربوط ہے۔ نبی پاک عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ کمی بشی ما فرمائے، کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، مثلاً جیسے سونا سونے کی کان سے، کوئلہ کوئلے کی کان سے۔ التقوی قلوب العارفین، تقوی کی جو کانیں ہیں وہ قلوب العارفین ہیں، عارفین جن کو اللہ کی معرفت ملی ہوئی ہے، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اولیاء اللہ، تو تم ان کے قلوب سے تمہیں تقوی ملے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ التقوی قلوب العارفین، تو بھائی یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا، کتاب پڑھ کے تقوی کے بارے میں معلومات تو آ جائے گی کہ بھائی تقوی اسے کہتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق صحبت کے بعد ملے گی۔ تو درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا۔ تو جو اللہ والے جو ہوتے ہیں بھائی، جو واقعی وہ پورے ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی مثال نہیں ہے، اگر کوئی سچا اگر اللہ والا اگر ہے تو وہ بہت ہی مہربان ہوتا ہے، اور صرف اپنے مریدین کے اوپر نہیں، اپنے مریدین کے اوپر، اپنے متعلقین کے اوپر، اور پھر تمام امت مسلمہ پہ، حتیٰ کہ کافروں کے اوپر، حتیٰ کہ منافقین پر بھی مہربان ہوتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی سچا اللہ والا جو ہوتا ہے وہ نائب نبی ہوتا ہے۔ علماء کرام کے فتوے ہیں کہ نائب نبی ہوتا ہے کوئی بھی سچا اللہ والا جو ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ان کے امتیوں کو، جو امت میں جو اولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ پاک کچھ حصہ اپنے نبی کا ان کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے تو اس کا کچھ پرسنٹیج اشاریہ اللہ کے ولیوں کو بھی اس رحمت کا ملے گا، کہ وہ بھی رحمت بن کر برسیں گے سب کے اوپر، ان کے دل میں بھی محبت ہوگی سب کی۔ کافروں کی نہیں بھی دعا کریں گے، منافقین کی نہیں بھی دعا کریں گے، مسلمانوں کی نہیں بھی دعا کریں گے، اپنے کیا، بیگانے کیا، گھر والے کیا، سب کے لیے ان کا دل نرم رہے گا، بھج بھج جائیں گے۔ آج تو بھائی وہ وقت آ گیا، سگا باپ بھی اکثر دعا نہیں کرتا اپنی اولادوں کے لیے، ناراض ہوتے ہیں، بدتمیزی کی، نکل باہر، نکل جا یہاں سے، آپ کرتا ہوں جائیداد سے۔ کوئی کسی کے آج کل ناز نخرے نہیں اٹھاتا، بہن بھائیوں میں محبتیں نہیں ہیں آج کل، ہم دیکھ تو رہے ہیں کیا اس وقت نفسا نفسی کا دور ہے، لیکن ہم نے خود حضرت والا رحمۃ اللہ کو دیکھا، میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، یا اب ہم دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو، حلیم الامت دامت برکاتہم کے، کیا ماشاء اللہ محبت ہے ان کی، کیا وہ معاملات ہیں ان کے، کہ بھائی ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ شیخ کی محبت دیکھ کے، کہ حضرت والا آدھی آدھی رات تک بیٹھ کے دعا کرتے تھے، ڈاکٹر بار بار آ کے کہتے تھے حضرت آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، فالج گرا ہوا ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور ڈاکٹروں نے ملاقات پہ پابندی لگائی ہوئی، حضرت سو نہیں رہے، دعاؤں میں لگے ہیں مسلسل، ہاتھ اٹھے ہوئے، اور گھنٹوں آدھی آدھی رات تک 3-3 بجے ڈاکٹر بار بار آ کے کہہ رہے ہیں حضرت بس کریں، حضرت سو جائیں، آپ کی نہیں جاگنا صحیح نہیں ہے، حضرت جو امت کی نہیں دعا ہو رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے بیٹھے ہیں، آگ لگی رہتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں بھائی اللہ والے، اور یہ ظرف ہر ایک کو اللہ پاک عطا نہیں فرماتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بکریوں کو چرا رہے تھے، سارے انبیاء کرام نے زیادہ تر بکریوں کو اللہ نے ان سے چروائی ہیں، اس میں حکمتیں الگ ہوتی ہیں بھارت، تو ایک بکری اپنے ریوڑ سے نکل کے بھاگ گئی، اور ایسا بھاگی وہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں اتنا پھرے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کہتے ہیں رات میں مغرب کے وقت ہی ملی صبح کی بھاگی ہوئی، اتنا اس نے ان کو پریشان کیا بکری نے۔ بہرحال جب وہ ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگا لیا اور پیار کیا، اور اس کے جو پیروں میں کانٹے تھے وہ نکال رہے ہیں، اور خود کے بھی پاؤں زخمی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کے پیروں بھی کانٹے گھسے ہوئے تھے، زخمی ہو چکے تھے، خون نکل رہا تھا، اور بکری کے پیر میں سے کانٹے نکالتے جا رہے ہیں، اور روتے جا رہے ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں اے بکری، اگر تجھے اپنے اوپر رحم نہیں، اگر تجھے موسیٰ پر رحم نہیں آ رہا تھا تو کم از کم اپنے اوپر تو رحم کھاتی، دیکھ تو نے اپنی کیا حالت کر لی۔ یہ جب الفاظ سنے، منظر دیکھا، تو فرشتوں میں غلغلہ مچ گیا، فرشتوں نے اللہ سے سفارش کری، اللہ پاک یہ کیسا آدمی ہے، کس ظرف کا انسان ہے، اس کو غصہ نہیں آیا، اس نے بکری کو کاٹا نہیں، مارا نہیں، اپنا خون اور اپنی ساری چیزیں بھول کے ایک جانور کے کانٹے نکال رہا اور کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ پہ رحم نہیں آ رہا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، یہ قابل ہے اس کو نبی بنایا جائے۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا فرشتو تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا، آئندہ میں ان کو اپنا نبی ہی بنانے والا ہوں۔ تو بھائی یہ نبوت ایسے نہیں ملتی، ولایت ایسے نہیں ملتی، پہلے مخلوق کے لیے دل کے برتن کو بڑا کرنا پڑتا ہے، ظرف پیدا کرنا پڑتا ہے، کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد اچھائی کرنی پڑتی ہے، زخم حسرت کھانے پڑتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا الگ، اور مخلوق خلق خدا کی اذیتوں کے اوپر صبر کرنا، یہ بہت جلدی ولی اللہ انسان کو بناتا ہے، بہت جلدی ولی اللہ بنتا ہے انسان۔ اللہ تو یہ آسان نہیں ہے اللہ کا عاشق بننا اللہ کا دوست بننا، لیکن وہی بات جس کو اللہ اپنی محبت اپنی دوستی کے لیے قبول کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے لیے پھر سارے اعمال کو کروانا اس کے لیے آسان بھی بنا دیتے ہیں جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں. تو کیا شعر تھا؟ شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا. تو بہرحال یہ تو اتنا بڑا بھائی یہ تو مہربان نکلا شیخ، تو اس کے اوپر تو ہم 6 گھنٹے کا بھی بیان کریں تو ہم اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے بھائی، بیان کر کے بھی مر جائیں. اور شیخ کی محبتوں کا عنایتوں کا انسان کوئی مرید کوئی متعلقین کوئی اس کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتا. اگر جہاں بھر کا سونا ہیرے جواہرات بھی اس کے قدموں میں ڈال دے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا جو شیخ سے چیز عطا ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ والوں سے اللہ کی ذات عطا ہوتی ہے، اللہ اور رسول کا عشق عطا ہوتا ہے، دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے، دینداری نصیب ہوتی ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے. شیخ تو ایک وقت آتا ہے وہ اللہ والے پیارے ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ان کی صحبتوں کا فیض ان کے بعد بھی اس مرید کے اندر منتقل جب ہوتا ہے پھر اس کے گھر والوں میں پھر نسل در نسل وہ نور چلتا رہے گا. تو شیخ کا حق کون ادا کرے گا؟ جان کنی کی تکلیف میں آسانی ہوتی ہے اور قبر سے عذاب ہٹا دیے جاتے ہیں جنت نصیب ہوتی ہے، وہ خود مرید یا ولی جو بھی ہوتا ہے وہ پھر اس کو صاحب نسبت بنتا ہے. تو سب کچھ اللہ پاک کرتے ہیں لیکن بھائی سب شیخ کی برکت سے، تو سب شیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو بھائی شیخ کا کون احسان چکا سکتا ہے؟ چاہ کے بھی کوئی نہیں چکا سکتا احسان بس. اور جو شخص جو مرید جتنا اپنے کسی شیخ سے ولی سے محبت کرتا ہے اتنی زیادہ اللہ کے اس کے اوپر دنیاوی اخروی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. یہ محبت کا اسرا میں بڑا تعلق ہوتا ہے.
پھر سارے درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے شیخ، پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا شیخ، پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شنا بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شنا خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. اور یہ شعر لگاؤ.
عجیب و غریب شعر حضرت والا کے بعد مدت کی ہوئی اہل محبت کی شناس، کہ ابھی تک تو ہم نے اہل محبت لوگوں کو سمجھے ہی نہیں تھا، ہم تو خالی اپنی بیوی کو ہی سمجھتے تھے اہل محبت یا فلاں کسی انسان کو سمجھتے تھے اہل محبت، لیکن جب اللہ والوں سے جب معاملات واسطہ ہوا سچے اللہ والوں سے تو پھر دیکھا ان کو تو پتہ چلا کہ بھائی محبت تو اسے کہتے ہیں، اہل محبت لوگ کہتے کسے ہیں؟ جو بے غرض ہوتے ہیں وہ صرف اللہ والے ہی ہوتے ہیں، کہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں صرف اللہ کے نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی دنیاوی ان کو لالچ نہیں ہوتا، نہ شہرت کی آرزو ہوتی ہے، نہ مال کی لالچ ہوتی ہے، بس وہ اللہ کی محبت میں محبت کرتے ہیں اپنے لوگوں سے. تو بات مدت کی ہوئی اہل محبت کی شناس، جسے ہاں خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. کیا شعر ہے کہ اکثر زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں پھر کہ جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بیکار تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں، ارے یہ تو بیکار آدمی ہے. تو بھائی بعض دفعہ اللہ پاک اسی کو لال بدخشاں بنا دیتے ہیں. لال بدخشاں جو ہوتا ہے بہت ہی قیمتی ایک پتھر ہوتا ہے بے انتہا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو لوگ اس کو خاک سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایسے ہی جن کو تھرڈ کلاس اور کچرا اور بالکل خاک لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر اللہ پاک ہی ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو یہ تصوف کے اوپر ہے، یہ تقوی کے اوپر ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگ دینداری کے اوپر لانت ملامت سہرے ہوتے ہیں، یہ اس طرف شیر جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی بےچارہ داڑھی رکھ لی، اب سارے اس کے خلاف ہوگا، برا بھلا کہنا، ارے یہ کیا تم مولوی بن گئے، یہ تم نے کیا شکل بنا لی، تم تو فلاں لگ رہے ہو، ایسے لگ رہے ہو، قیدی لگ رہے ہو، اس طرح کہنا کفر ہے. ایک تو بھائی داڑھی رکھ رہا ہے، آپ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح کوئی برا بھلا کہتا ہے دینداری کی وجہ سے، تقوی کی برکت کی وجہ سے لعنت ملامت اس کو لوگ کرتے ہیں، معاشرہ برا بھلا کہتا ہے، تو یہ شعر اس میں جاتا ہے کہ خاک سمجھا تھا جسے تو اسی کے دل میں ہی وہی لالے بدخشاں نکلا. تو اسی طرح یہ معاملات ہیں، تو وہ بہت قیمتی اللہ پاک اس آدمی کو بنا دیتے ہیں جو اللہ کے لیے زخم حضرت اٹھاتے ہیں. بھائی ہم نوکری کے لیے، پیسے کے لیے بھی تو بعض لوگ اپنی ذلت اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ کاروبار میں، نوکری کے لیے، پیسوں میں، کہاں کہاں باتیں سننی پڑتی ہیں، مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم سب پیتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھائی دنیا پیاری ہے، مال پیار ہے. تو بھائی تھوڑا سا اگر اللہ کی خاطر ہم نے کسی کی لعنت ملامت سہ لی تو کیا ہو گیا اس میں؟ وہ دنیا کے لیے جو پیسوں کے لیے جو ہم نے لعنت ملامت کی، جو تکالیف اٹھائی، وہ تو موت کے ساتھ ہی سب ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اگر کوئی لعنت ملامت اٹھا لی تو خدا کی قسم اس کا صلہ دنیا بھی ملے گا اور اپنے ساتھ کفن میں لے کے جائے گا اس اذیتوں کو جو اللہ کے لیے اس نے اٹھائی. تو وہ اللہ پاک اس بندے کو چمکا دیتے. تو حضرت والا فرماتے تھے دین پر آنے کے اوپر، تقوی کے اوپر جب آؤ، لوگ برا بھلا بولیں تو شرمانا مت، نہ برا ماننا، نہ ایسا نہ ہو تم ریورس گیئر لگا لو، بلکہ میری طرف سے شعر پڑھ دیا کرو. یوں ہنس ہنس کے نہ دیکھو دنیا والو مجھے، یوں ہنس ہنس کے نہ دیکھو دنیا والو مجھے، کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے، کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے. تو بھائی جب آدمی اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہ صحابہ کرام کی صفات ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی شان کے متعلق کہ ان کو نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ یہ کسی کا خوف کھاتے ہیں. دو صفات بتا رہے ہیں صحابہ کی، نہ خوف رکھتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. کتنی بڑا کسی کا باپ کوئی خطرناک، کتنی بڑا دشمن آ جائے، ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں. دوسرا، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. جو کہہ رہا ہے کہنے دو، میں تو وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. بس یہ دو صفات ہیں. آج ہم لوگ ذرا سا پریشر پڑا، کسی نے کہا رہے یار تم تو مولوی بن گئے ہو، کہاں جا رہے ہو، اتنا تھوڑی ہوتا ہے دین میں شدت پسندی، اور کہاں ہے ایسا، ہم تو نہیں مانتے. تو فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کرتا ہوں. ارے بھائی جب مر جائیں گے ہم لوگ، لاش بدبو چھوڑ دے گی، جس کو تم خوش کر رہے ہو یہ بھی بریانی کھا رہا ہوگا، اللہ کو خوش کرو بھائی، کہاں جا رہے ہو. بہرحال یہ معاملہ ہے. جی وہ غریب شعر ہے، ہائے اس قطرہ محبت کا اثر، کہ جس کو قطرہ سمجھا تھا وہ تو طوفان نکلا. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو اللہ پاک ایسا تعلق مال اور ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیتے ہیں، اور اس اکثر اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا مجھے شیخ سے کیا چیز مل گئی، یا اس اللہ والے سے ایک صحبت میں مجھے کیا چیز ملی ہے، اس کو خود بھی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا. لیکن وہ ایک قطرہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، وہ قطرہ نہیں ہوتا، وہ طوفان اس کے اندر بیٹھ چکا ہے. لیکن یہ ظاہر کب ہوگا؟ جب اللہ پاک اس سے کوئی بڑا دین کا کام لیں گے، جب اس سے کبھی کچھ کوئی کام لینا چاہیں گے، پھر اس وقت جس کو وہ قطرہ سمجھ رہا تھا شیخ سے کیا ملا تھا، پھر اللہ پاک پھر اس کو وہ کام لیں گے، کیونکہ ایسی نئی تاریخ رقم کر دے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے، یار یہ بندہ تو سیدھا سادہ تھا، یہ کیسے کر گیا. یہ چیز اللہ نے، وہ جو قطرہ جس کو سمجھ رہا تھا بھائی، وہ طوفان تھا جو اس کو عطا فرمایا، اس کو خود نہیں پتا تھا. اس پہ بہت پیاری ہے کہ اس کی تشریح میں، اس کے اوپر بھی یعنی حضرت کے ایک ایک شعر پہ کئی کئی گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. میں بھی گھڑی دیکھتا رہتا ہوں، بس ایک گھنٹے سے زیادہ کا بیان حضرت والا منع فرماتے تھے، کوشش یہی ہوتی ہے. تو اس پہ بہت لمبی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک واقعہ ہماری اصلاح کے لیے اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح کے لیے کافی ہو جائے گا. حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پڑھیں، نوجوان تھے، کوئی دیندار نہیں، متقی نہیں، کوئی صحبت اہل اللہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بھائی کی ڈانٹ سنتے رہتے تھے کہ ہر وقت یہ कमर अपनी बिस्तर तोड़ता रहता है, ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। भाभी बड़ी चाहती थी इनको, भाभी फेवर करती रहती थी, आप इस बेचारे को बोलते रहते हैं। बहरहाल वही बात कि बिल्कुल कोई इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं था, कोई तकवे का दीनदारी का। एक बार ही अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे थे तो कहां मीनारे पाकिस्तान के पास गुजर रहे थे, वहां देखा ना रश लगा हुआ है। ये बहुत कम लोग बताएंगे, आजी रमदीन शीदी रमदीन के वाक्य तो बता देते लोग, लेकिन अल्लाह ने उनको ये मुकाम क्या दिया था, उसके पीछे कौन सी फोर्स थी वो नहीं लोगों को पता, बहुत कम लोगों को पता है। तो उन्होंने कहा ये तमाशा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वही बात अल्लाह जिसको बार दफा को बयान सुनाना चाहते वो वाकई भी नहीं भाग सकता, सुनाएंगे अल्लाह पाक, मुकय्यद कर देते हैं जो अल्लाह के प्यारे महबूब होते हैं और नहीं आना चाहते अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह पाक बार दफा ऐसे हालात बनाते हैं कि तुम नहीं भी चाहोगे तो तुम्हें सुनना पड़ेगा बयान, देखो ये क्या कह रहा है। ये ऊपर से तरतीब होती है, किसी बंदे बशर का काम नहीं है। यही हाजी रमदीन शहीद रहमतुल्लाह के साथ हुआ। तो जब दोस्त से कहा यार चलो देखें क्या हो रहा है, अब जाके देखा तो हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खत्मे नबूवत के जो बहुत बड़े बानी है, खत्मे नबूवत के तहरीक के आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग साहिब निस्बत बा करामत, बहुत ही इनका ऊंचा मुकाम है, बहुत इनके किस्से करामाती किस्से, बहुत बड़े वली अल्लाह। ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया है। तो उस वक्त एक हिंदू बनिए ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करी थी और उसने कोई किताब छापी थी और उसमें आसलम का चेहरा इस तरह से कोई छवि वगैरह बनाई थी, अल्लाह को भी क्षमा फरमाना, गुस्ताखी थी बहरहाल। तो एक आग लगी हुई थी हिंदुस्तान में मुसलमानों में। तो उस वक्त हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान किया इश्क रिसालत के ऊपर, बस वो एक बयान गाजी साहब ने रहमतुल्लाह ने जो सुना तो वो रोने लगे, हिचकियां उनको लग गई, उन्होंने कहा मैं अब उस हिंदू बनिए को नहीं छोड़ूंगा। और दोनों दोस्त रो रहे थे, उसने कहा नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया अब मैं मारूंगा, वो कहते मैं मारूंगा। जब बहस हो गई दोनों दोस्तों में तो फिर दोनों ने कहा कि भाई जब कोई नतीजे नहीं निकल रहा तो फिर कुरानदाजी कर देते हैं, फिर जिसका नाम आएगा वो करेगा। दूसरा दोस्त भी मुत्तफिक हो गया। कहते हैं तकरीबन 7 बार कुरानदाजी की, वो दोस्त नहीं मान रहा था और 7ों बार गाजी रमदीन शहीद रहमतुल्लाह का नाम निकला। आखिर दोस्त ने भी कह दिया कि भाई जब अल्लाह को तुझसे काम लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस वरना मैं पीछे हट रहा हूँ। वो फिर पीछे हट गए। फिर हजरत गाजी रमदीन शहीद रहमतुल्लाह ने फिर उसकी वो कहते ना रैकी करी उस हिंदू की, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड लग गए थे हिंदुओं ने उसके साथ लगा दिए थे और टाइम नहीं मिल रहा था। अब ये परेशान के वक्फा नहीं मिल रहा, गैप नहीं मिल रहा कि निहत्ता मिले तो उसका काम उतारें। तो फिर उन्होंने एक टाइमिंग नोट की गाजी रंगीत शहीद रहमतुल्लाह ने उनके दोस्त ने कि दोपहर में या किसी वक्त जो पुलिस वालों की ड्यूटी चेंज होती है, उस ड्यूटी चेंज होने में 2 से 4 या 5 मिनट का फर्क होता है, बस वो वक्त होता है तन्हाई का उसके, बस उन्होंने उस वक्त को नोट कर लिया। और फिर उस जमाने में तकरीबन 8 आने भाभी से उधार लिए थे गाजी रमदीन शहीद रहमत और झूठ बोला कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मिन्नत समाजत करी और फिर भाभी ने 50 पैसे 8 आने दे दिए उनको। फिर उससे उन्होंने छुरी वगैरह खरीदी कोई, फिर उसको तेज करवाई और फिर उसको छुपाया और फिर उसके पास उस 2-4 मिनट का जो वक्फा था जो उसकी जगह थी, फिर वहां वो गए और फिर उसका पूरा और बाकायदा कहा कि तूने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा जबरदस्त उन्होंने कारीबार किया कि उसका पेट फाड़ दिया, खून का एक फवारा उबला, लोग आए और फिर उसके बाद उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा अब जो करना है मेरे साथ कर लो, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, कायदे आजम रहमतुल्लाह तक केस पहुंचा, अल्लामा इकबाल बीच में आए, बहुत लोगों ने अल्लामा इकबाल से सिफारिश करी कि आप वाइसराय आपका दोस्त है, एक सिफारिश आप कर दे वाइसराय से, वाइसराय का एक हुक्म होगा ये फांसी से बच जाएंगे। कायदे आजम को लोगों ने कहा कि भाई आप जो है इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इतने जबरदस्त आप, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, आप चाहे तो उसको बचा सकते हैं और उसने तो गुस्ताखे रसूल को मारा है। तो कायदे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है मैं तैयार हूं, मैं उसका साथ दूंगा, बस उसको एक दफा आके ये कहना होगा कटे रहे कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। जब ये बात पहुंची गाजी रमदीन शहीद रहमतुल्लाह तक तो रोने लगे, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता जो मैं कह दूं मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो बरमला बार बार कहता रहूंगा और मरते वक्त तक कहता रहूंगा कि मैंने उस गुस्ताख को ही मारा है, क्योंकि मुझे तो शहादत ही चाहिए और मुझे अपनी कोई जान नहीं बचानी, मैं तो रसूल अल्लाह सल्लम के ऊपर मरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसी बात पे मुझे फांसी है। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और के ऊपर काफी लोगों ने मुसलमानों ने जब जोर डाला तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई जब एक बंदा खुद ही शहादत चाहता है इस मुकाम तक पहुंचना तो आप और हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। پھر اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ان کو خاموش کرا دیا کہ جب وہ خود شہادت چاہ رہا ہے تو اب جائز نہیں ہے اس کی شہادت کو خراب کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہی بات فرمائی قائد اعظم نے, اور پھر انہوں نے پھر عدالت میں یہی کہا کہ میں نے مارا ہے, اور کوئی بھی مسلمان جو بھی آپ اسلم کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ چین سے نہیں زندہ بیٹھ رہے گا جب تک کہ سامنے والے کو قتل نہیں کر دے گا. اور ہماری یہ دین کا حصہ ہے کہ جو بھی آپ اسلم کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری رگوں میں خون میں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اور ایمان ہمارے اندر ہے انشاءاللہ ہم گستاخ رسولوں کو قتل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے نا بھائی؟ تو یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, چاہے ہماری جان جائے, ایک جان کے ہزاروں جانے بھی ہوں تو وہ بھی رسول اللہ پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو ہر مسلمان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جو جن لوگوں نے گستاخ رسول کا صفایا کیا یہ آج سے نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے گستاخی شروع ہوئی تھی, ابھی تک ہو رہی ہے اور ابھی تک کافروں کو اور گستاخوں کو مارا جا رہا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ یہ معاملہ ہے. تو ہائے اس قطرہ محبت کا اثر, ہائے اس قطرہ محبت کا اثر, قطرہ سمجھا تھا جسے وہ تو طوفان نکلا. تو بھائی یہ تھا وہ طوفان. ڈاکٹر غلام مصطفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ گزرے, جو پی ایچ ڈی بھی تھے, انہوں نے باقاعدہ اس کتاب لکھی ان کے اوپر. انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اس جیلر کے حالات لکھے ہیں, اس جیلر کے جن کی ڈیوٹی تھی غازی رمدین شہید کے جیل میں, تو انہوں نے جو باتیں بتائی تھی جیلر نے جن کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار یہ غائب ہو گئے تھے جیل میں, نظر نہیں آیا, پریشان میری نوکری گئی کہ ان کی دو تین دن بعد پھانسی ہے اور یہ غائب پریشان. میں نے کہا تو میں کیا کروں, کہاں جاؤں, دیکھا بار بار دیکھ رہے ہیں, ہی نہیں تالا بھی کھولا, ہی نہیں غازی صاحب. پھر تھوڑی دیر میں تالا لا کے باہر ادھر دوڑ کے دوبارہ دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں وہ حیران. پھر وہ پیروں میں پڑ گیا, اس نے کہا غازی صاحب مجھے سچ سچ بتائیں آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا یہی تھا. کہاں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں تھے یہاں پہ. وہ رونے لگا, بہت منت سماجت کی. اس نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ, اب تو آپ دنیا سے جانے والے, اب تو یہ راز بتا دیں. وہی قطرہ طوفان بن چکا تھا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ایک اللہ کے ولی کی صحبت, ایک اللہ کے ولی کی صحبت. حضرت بابا فرید الدین نے ایسی نہیں فرمایا تھا رحمت اللہ نے, یک گڑی صحبت با اولیاء بہتر افت ہزار سالہ عبادت بحریہ, کہ ایک گھڑی کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارنا ہزاروں سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. ایک گھڑی, یہ ایسے محالتے میں نہیں کہہ گئے تھے صدیوں پرانے اولیاء اللہ کے. ایسا اللہ ایمان و یقین اور ایسا درد اور ایسی چیز کو خاص عطا فرماتے ہیں صحبت میں اللہ والوں کی برکت سے کہ پھر وہ موت تک نہیں نکلتی بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہونے لگتا ہے. اللہ, تو غازی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو وہ جیلر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا آپ کہاں تھے جب میں نے اتنے بڑے بڑے واسطے دیے, تو رونے لگے. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے بلوا لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسجد نبوی میں تھا. تو وہاں تک ان کے معاملات پہنچ گئے, جاگتے میں ابھی پھانسی نہیں لگے, رسول اللہ نے بلوا لیا ان کو. کیا تھا یہ جو قطرہ تھا وہ طوفان بن چکا تھا. طوفان بننے کے بعد جب جیتے جی کہاں ان کا مقام پہنچا تھا. پھر اس کے بعد وہ آ گئے تھے بہرحال. پھر اس جیلر نے کہا کہ بعض دفعہ تہجد کے وقت میں نے ہرے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھا ان کے پاس. کون تھے, فرشتے تھے, کیا ان کے معاملات تھے, یہ تفصیل نہیں پتا. پھر جیلر نے خود کہا کہ جب ان کو پھانسی گھاٹ کے اوپر لے کے جایا جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ غازی صاحب آپ جو ہے یہ کالا جو کپڑا جو ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میری آپ سے درخواست ہے, یہ میں آپ کے سر کے اوپر ڈالوں. اس طرح اس نے کہا, انہوں نے قبول کر لیا, یہ سعادت یعنی مجھے ملے. اور پھر اس جیلر کا خود کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا ہے کہ جو جب لیور کھینچا اس نے پھانسی کے لیے تو غازی صاحب رحمۃ اللہ کو جو جسم تھا, کہیں گے وہ پھانسی پہ جانے سے پہلے میں نے دیکھا ان کے جسم سے ان کا دوسرا جسم یعنی روح نکل کے الگ ہوئی اور وہ مسکرانے لگے, خالی ان کے جسم کو پھر پھانسی دی گئی ہے. تو روح پہلے نکلی ہے, پھانسی بعد میں دی گئی ہے. اللہ کے عاشقین کے کچھ اور ہی معاملات ہوتے ہیں, اللہ کے عاشقین کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ رسول کے جو عاشقین ہوتے ہیں وہ بھائی بہت کم ہیں, کہیں مل جائیں تو ان کو قدر کر لو. مولوی صاحب تو بہت ملیں گے لیکن اللہ کے کئی عاشقین مل جائے تو قدر کر لو, یہ مال ملنے کا نہیں ہے, بہت کہیں کہیں ملتا ہے, کہیں کہیں ملتا ہے. اور پھر یہی چیز ہے تو اور یونیک ہوتا جا رہا ہے. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں سچے اللہ والے اور ان کے غلام, یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں اور کہیں کہیں ملتے ہیں اور اللہ پاک چھپا دیتے ہیں. یہ مثل پارس کے پتھروں کی طرح ہوتے ہیں, سارے پتھر ہوتے ہیں نا سادے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں ایک پارس پتھر بھی ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں ویسا ہی ہوگا, एक पत्थर ने कहा दूसरे असली पारस पत्थर से, यार तू देखने में तो हमारा जैसा है, सब कुछ वही है, हमें तो कोई चीज खास नजर नहीं आती, लेकिन सुना है तू किसी भी मेटेलिक चीज को टच हो जाता है तो उसे गोल्ड बना देता है, सोना बना देता है, क्या राव है? तो पारस पत्थर कहता है कि भाई ये राव वास तो मुझे नहीं पता, बहस मत कर, अगर यकीन नहीं है तो किसी चीज को टच करके देख ले, लोहे की सोना ना बना दू तो फिर कहना कि अल्लाह ने मेरे अंदर ये सिफात रखी है। तो इसी तरह अल्लाह वाले जो होते हैं वो भी हमारी तरह ही हमें नजर आते हैं, लेकिन वो आम पत्थर आम इंसानों की तरह नजर आते हैं, लेकिन छू जाए किसी को तो रूहानी तौर पर सोना बना देती है। हजरत वाला रहमतुल्लाह से जब पहली बार मैं अंदर जब हुजरे में मिला था तो यही कैफियत तारी हुई थी, दहाड़े मार मार के रोए था, ऐसा लग रहा था दिल फट जाएगा अल्लाह की मोहब्बत में। एक नगर हजरत ने डाली थी अल्लाह वालों की बरकत, ये ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं जो आप बीती हम तो बता रहे हैं। और फिर इस कदर खुशी मैंने कहा हजरत इतना मुझे मजा आ रहा है और इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा उस खुशी में, मुझे इतना मुझे नहीं पता क्या इतनी खुशी मिल रही है। हजरत बहुत खुश हुए माशाल्लाह। फिर मैं आ गया घर पे, ये वो पहली मुलाकात बता रहा हूँ जो अंदर हुजरे में हुई थी हजरत के पास। फिर उसके बाद जब मैं आगे लेटा तो इतनी खुशी नींद ही नहीं आई, और मुझे सुबह के फजर हो गई खुशी में, बाद दफा बहुत खुशी में और बाद की गम या तकलीफ में नींद उड़ जाती है, कहते ना खुशी में नींद उड़ गई, खुदा की कसम ये मुहावरा सुना था, उस रात को देखा खुशी में नींद उड़ना किसे कहते हैं। और फिर खुली आंखों से अल्लाह ने देखा है, दाएं बाएं बड़े बड़े सोने के पहाड़ देख रहा हूँ, खुली आंखों से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ये पहाड़ सोने के क्यों नजर आ रहे हैं, क्या राव है? फिर एक शेर लिखा हुआ है उन पहाड़ों के दरमियान में, बाकायदा शेर लिखा हुआ है, क्या शेर था? अहलुल्लाह मिसले पारस के होते हैं, अहलुल्लाह मिसले पारस के होते हैं, छू जाए किसी को तो सोना बना देते हैं। तो ना उसमें अकल का कमाल था ना कुछ था, भाई हम तो बेकार आदमी थे और हैं, बस जो कुछ भी अल्लाह ने बोलने की तौफीक अता फरमाई, जो कुछ भी अल्लाह पाक ये काम ले रहे हैं, ये सब बफजल ताला मेरे मुर्शिद हजरत वाला मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह की उनकी जूतियों का सदका है भाई, वरना मैं तो मलूम कुत्ते से बदतर इंसान, मैं तो खुल के कहता हूँ भंगी जमादार गटर का गुनाहों की दलदल में कहीं पड़ा होता, अगर हजरत वाला रहमतुल्लाह नहीं मिलते, उनकी दुआएं तवज्जोहात अगर नहीं होती तो इंसान अपने मुरब्बी को अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूले, क्योंकि वो शख्स कभी फला नहीं पाता जो अपने मोहसिनों को भूल जाता है और अल्लाह की मदद उस पर नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स किसी इंसान का एहसान नहीं मानता वो मेरा भी एहसान नहीं मानता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो अदब सिखा रहे हैं अल्लाह पाक रसूल अल्लाह सल्लम के जरिए कि बेशक सब कुछ करने वाली बात मेरी है, लेकिन तुम जो वसीला जिसके जरिए से वो तुम्हें नेमत मिली है पहले तुम उसका एहसान मानो, मेरा एहसान बाद में मानना। आज कोई किसी का एहसान नहीं मानता, इसलिए आज रिश्तों में मोहब्बतें भी नहीं है। अरे आपने कहे कि यार सब अल्लाह ने किया, अरे भाई वो तो काफिर होगा जो बोले मैंने किया अल्लाह ने नहीं किया, ना बिल्ला भाई सब कुछ करने वाली बात अल्लाह की, लेकिन अल्लाह पाक आदाब माशरत सिखा रहे हैं कि सब कुछ मेरी बात करने वाली है, लेकिन दुनियावी उखरवी कोई भी तुम्हें किसी से कोई नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा करो तुम, फिर अल्लाह कह रहे हैं फिर बाद में मेरा शुक्र अदा करना, अल्लाह पाक खुश होते हैं। अल्लाह
जिसे अहले जहान अख्तर खाल समझा था, जिसे अहले जहान अख्तर दामने
खार समझा था जिसे अहले जहान अख्तर, खार यानी कांटा बेवकत कचरा ऐसी बेवकूफ सा, जैसे हजरत गाजी रमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खारी समझ रहे थे ना सब घर वाले, यार ये तो ऐसी रोटियां तोड़ता रहता है बिस्तर तोड़ता रहता है काम करना काज का, खार समझते थे कांटा समझ रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसी के दामन में गुलिस्तान निकला। लेकिन वो खार जिसको समझ रहे थे कांटा, कह रहे भाई वो कोई एक फूल नहीं बना बल्कि उसी के दामन में गुलिस्तान निकला, पूरा का पूरा बाग निकला जिसको तुम कांटा समझ रहे थे, ये वक्त ने साबित किया आगे चल के, सही है ना? तो इसी तरह कभी किसी को कोई आदमी हकीर ना समझे, बुरा नहीं समझे, पता नहीं अल्लाह पाक की नजर में उसका क्या मुकाम हो, अल्लाह की नजर में वो कैसा हो, और अभी हो सकता है कोई शराबी जानी बद किरदार हो, खराब हो सकता है आइंदा जो वक्त आने वाला हो, पता नहीं कितना बड़ा कुतुब अब्दाल गौस बन जाए, उससे अल्लाह पाक क्या दीन का काम लें, तो मौजूदा हालत देख के क्यों उसके ऊपर ऐसी बदगुमानी हम रखें। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो बगैर शुरू में दीनदार होते हैं और बड़े दीनदार अच्छे नजर आते हैं, लेकिन बेचारों का आगे चल के बड़ा बुरा अंजाम लिखा होता है, दीनदारी खत्म दाढ़ी खत्म, बल्कि बाद दफा तो कुफर में उनकी मौत हो जाती है। تو بھائی یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں. جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا اس وقت تک اپنے آپ کو آدمی نہ اچھا سمجھے نہ دوسروں کو برا سمجھے, نہ اپنا اچھا سمجھنا اپنے آپ کو نہ دوسروں کو برا سمجھنا. تو یہ بڑا باریک معاملہ ہے. اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ نیک بننا فرض, خود کو نیک سمجھنا حرام, متقی بننا فرض لیکن خود کو متقی سمجھنا حرام. ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ایک مرید کے بارے میں فرمایا تھا نا, یہ بہت ہی اچھے ہیں, بہت ہی پیارے ہیں اور زبردست ہیں, سب کچھ ایون ہے, لیکن بس ان میں ایک برائی ہے. یہ اچھے تو ہیں, نیک تو ہیں, لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں. بڑی گہری بات ہے یہ. اس پہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی کتنے ہی نیک بن جائیں, کتنے ہی تقوی نصیب آ جائے, کتب ابدال بھی اگر بن جائیں, تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا مجرم, گناہگار اور ذلیل سمجھنا ہے. لوگوں سے نہیں کہنا, قلب میں یہ مراقبہ رکھنا ہے کہ بھائی کچھ نہیں پتا, ابھی لوگوں نے میری اچھائیاں اللہ نے ظاہر کری ہیں, اگر اللہ نے میری برائیاں لوگوں کو دکھا دی تو کوئی پاس بٹھانا مجھے پسند نہ کرے, میرے اترے پترے کھل جائیں, تو اللہ نے ستاری کی چادر اڑائی ہوئی. اس سے تکبر پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھے گا, اچھا سمجھنے لگے گا, تو بھائی اس کو باب دبا شیطان پکڑ لے گا, وہ بولے گا نہیں لیکن دل میں یہ سمجھ لے گا یار میں کچھ ہوں, اور کچھ سمجھا اس نے میں کچھ ہوں تو گیا, پھر وہ تنزلی اس کی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ والا وہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ والے فرشتوں سے اس لیے بازی لے گئے کہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو کتوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے ہیں, نفس ہیں. یہ حال ہوتا ہے اللہ والوں کا اپنے قلب میں, وہ کسی کو حقیر یا برا نہیں سمجھتے. بعض دفعہ کوئی اللہ والا کسی کی اصلاح کی نہیں, کسی کو بات بول دیتا ہے تو اس میں اصلاح اور محبت چھپی ہوتی ہے, نہ کہ حقارت. تو اس لیے اپنے شیخ سے کبھی بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ ان کی جو نظر ہوتی ہے بہت آگے تک کی ہوتی ہے. یہ معاملہ ہے. تو خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر, اسی کے دامن میں ہی گلستان نکلا. عجیب و غریب بھائی اشعار ہیں, ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا حضرت کے اشعار کا ہماری بیکار اور ٹوٹی پھوٹی زبان سے. نہ عقل ہے, نہ دماغ ہے, نہ علم ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بس اللہ پاک حضرت کے جو اشعار کی تشریح اس حساب سے نہیں کر پائے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی, جو اس کا حق تھا. جو بھی ہے, بہر اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں.
اس کے گلستان نکلا باغ وہ درد کے ہوئی ہے محبت کی شنا, خاک سمجھا جسے لال بدخشان نکلا, کو سمجھا تھا کہ پتلا ہے وہ طوفان نکلا, جس کو سمجھا تھا کہ پتلا ہے وہ طوفان نکلا, خار سمجھا تھا جسے
فرماتے تھے. مختصر سے پانچ امال ہر بیان کے بعد بتا دیے کرو, یہ بہت ضروری ہے, اور اس کا تعلق تقویٰ سے, اللہ کے عشق سے. اور بہت مشہور یہ حضرت والا کے یہ پانچ امال حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ, اور اس کا نام بھی ہے, چھوٹا کتاب سے بھی ہے, ولی اللہ بنانے والے پانچ امال. تو بھائی یہ کسی خانقاہ یا کسی بزرگ نے نہیں کوئی بنائے, بلکہ اللہ اور رسول کے یہ احکامات میں سے ہی ہیں یہ پانچ امال. اور اس وقت تقریباً دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں, لیکن اس میں بہت کم مسلمان ہیں جو یہ پانچ امال کر رہے ہیں. कोई दो कर रहा है तो कोई तीन कर रहा है, कोई चार कर रहा है तो एक छोड़ दिया, तो पांच अमाल करने वाले बहुत कम है। तो पहले तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए भाई, बगैर तजवीद के पढ़ना गुनाह है, सख्त गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बास फारी ऐसे होते हैं जो अपने तौर पे कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत कर रहा होता है, और ये तजवीद उसके मतलब भी तब्दील हो जाते हैं। कल माने दिल, दो नुक्ते वाला, काफ की और हलक से निकलेगी, अगर मखारिज की अदायगी सही नहीं करी उसको कल पढ़ दिया तो उसका मतलब हो जाएगा कुत्ता अरबी में। तो भाई तो कहाँ कुत्ता और कहाँ दिल, काफ और काफ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हा की आवाज हलक से निकालनी, अगर दो चश्मी है वाला अगर वो आवाज निकाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका मतलब हो जाएगा तारीफों के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह दो चश्मी है से आवाज निकाली तो उसका मतलब हो जाएगा तमाम बुराइयां अल्लाह के लिए। तो कहाँ तारीफ है कहाँ बुराइयां, तो भाई नमाजें हमारी खराब हो जाएंगी। तो सिर्फ एक डेढ़ महीने की मेहनत है किसी कारी साहब से नूरानी कायदे से दुरुस्त करने, कुरान पाक को हफ्ते में सातों दिन नहीं, छह दिन नहीं, पांच दिन नहीं, तीन दिन ही पढ़ने भाई हफ्ते में, तो इंशाल्लाह डेढ़ दो महीने में कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा और तजवीद से हो जाएगी। और जब कुरान पाक की तजवीद दुरुस्त होती है तो बहुत मजा आता है पढ़ने में, सुकून मिलता है। तो ये इसका ख्याल करें। और लेकिन ये नहीं अगर कोई बेचारा तजवीद दुरुस्त नहीं है तो वो डर जाए भाई तो ऐसी चीज हमने सुनी है पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं, मतलब ये नहीं है, तजवीद सही नहीं है, पढ़ता रहे, लेकिन मतलब है फिक्र करे कि कुरान में अपना दुरुस्त करूं, जब तक नहीं सही हो रहा उस वक्त तक पढ़ता रहे। और कुरान पाक का हक बता चुका हूँ कि मौत के वक्त कब्र में हसीन जमील इंसान की सूरत में आता है कुरान पाक, और मलकुल मौत से कहता है कि इनकी रूह को आराम से निकालना, ने तकलीफ ना हो। तो भाई मौत की आसानी में नरमी कराता है कुरान पाक, कब्र में आके अजाब कब्र से महफूज रखता है। और हदीस शरीफ में कि अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ा जो झगड़ालू है हशर वाले दिन, कुरान पाक से बढ़ के कोई झगड़ालू नहीं होगा, यानी अल्लाह से इन्हें सिफारिश करने में कि अल्लाह ये मेरा कारी है इसको आप जन्नत में भेजें, यहाँ तक कि जन्नत में पहुंचा के दम लेगा, ठीक है ना। तो कुरान पाक को रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़े, इससे दुनिया की परेशानी भी खत्म होगी इंशाल्लाह और कुरान पाक की भी। और यहाँ तक अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि दो जगह, एक सूरह जिन में और सूरह ज़ुखरुफ में, कि जो शख्स हमारी याद कुरान पाक से एराफ करता है, कुरान से जिक्र एराफ से, तो हम उसके ऊपर एक ऐसा शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ रहता है। अल्लाह कह रहा है मैं खुद शैतान को मुसल्लत करूंगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, आज दुनिया के लिए टाइम है, फालतू चीजों के लिए मोबाइल के ऊपर लोग बैठे रहते हैं छह छह आठ आठ घंटे तक, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, आज लोगों के पास टाइम नहीं है अल्लाह के लिए। फिर बलाएं क्यों नहीं आएगी, कोरोना को फिर रोते रहते हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, अरे भाई कोरोना का रोना छोड़ दें, तकवे का रोना रोए, तकवा नहीं आज हमारे पास, तो ये मामला है। तो भाई अल्लाह को वक्त, अल्लाह के लिए वक्त निकालें, कुछ वक्त घंटे कुछ लम्हात चंद मिनट ही अल्लाह के लिए निकालें, तो कुरान पाक का उसका हक अदा करें पढ़ने का, एक तो कुरान पाक का अमल हो गया इस तरह पढ़ें, और दूसरा जो अमल है एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, एक मुट्ठी दाढ़ी, और चारों इमामों का इजमा, किसी का इख्तलाफ नहीं है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, और चावल के दाने के बराबर भी अगर दाढ़ी कम है तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुड़ाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली और दोस्त नहीं हो सकता। और ईरान के दो सफीर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उस जमाने में जो ईरान का जो बादशाह था वो आग की पूजा करता था, आग की पुजारी थे वो लोग, तो सफीर आए थे उसके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख के नागवारी और नफरत से मुंह फेर लिए थे, ये अहदीस शरीफा में ये वाक्य मौजूद है। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लम को हम तो आपसे मुलाकात की नहीं है, आपने हमें देख के नजर क्यों फेर ली नागवारी से, तो आपने उनको जवाब दिया हलाक और बर्बाद हो, बद्दुआ दे रहे हैं किसको, काफिरों को, हलाक बर्बाद हो, ये तुमने क्या शक्लें बनाई हुई है, बड़ी बड़ी मूछें रखते हो और दाढ़ियों को साफ करते हो। मैंने कहा हमारे बादशाह ने ऐसा हुक्म दिया शक्लें बनाने का, फिर आपने फरमाया लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है दाढ़ियों को बढ़ाओ मूछों को कतरवाओ। तो भाई हलाकत की बद्दू आ रही है बगैर दाढ़ी के ऊपर, कोई मौलवी साहब की बात नहीं है, किसी फिरके की बात नहीं, इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। अब इसमें एक बहुत अहम मसला कि लोग दाढ़ी ना रखने में बहस करते हैं, यार दीन में दाढ़ी है दाढ़ी में दीन है, जिनको नहीं रखनी होती ना उलझाते हैं, भाई दीन का हिस्सा ना दीन के अंदर दाढ़ी, आप दाढ़ी पे इतना क्यों आप बयान कर रहे हैं, दाढ़ी को उतना क्यों कह रहे हैं, मुसलमान हूँ साहिब ईमान हूँ काफी है, दीन का हिस्सा है दाढ़ी, दीन नहीं है दाढ़ी, दीन में दाढ़ी है दाढ़ी में दीन है। आम आदमी कहेगा यार बड़ी लॉजिकल बात की है, یہاں ان کو اس بات کا منہ توڑ جواب ہے اس واقعے میں. جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کافر ہوتا ہے غیر مسلم ہوتا ہے تو پہلے اسے کلمہ توحید پیش کیا جاتا ہے, اللہ رسول پر ایمان لے کر آؤ, اس کے بعد جب مسلمان ہو جائے گا پھر اس کے لیے نماز روزہ قرآن اور پھر داڑھی سارے معاملات بعد میں اس کے لیے. لیکن یہاں بغیر داڑھی دیکھ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا جو جلال میں آنا, ناراض ہونا اور براہ راست بدعا دینا اور ڈائریکٹ داڑھی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ارشاد فرمانا, آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ غیر مسلم ہے کافر ہے, پہلے ان کو میں کلمے کی دعوت دوں. یعنی ایسا چہرہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں نا دین میں داڑھی ہے داڑھی میں دین ہے. اب کوئی ان سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے, کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا پہلے ان کو میں دین کی دعوت پیش کروں, جب یہ مسلمان ہو جائے تو بعد میں بولوں گا ان کو داڑھی کا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری اور ناراضگی دکھانا مقصود ہے کہ میں نے دیکھو میری امت کے لوگوں جب کافروں کا چہرہ دیکھ کے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کافر ہے ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے اتنی ناگواری ہوئی ہے, تو جو میرے نام لینے والے مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والے جب وہ اصولیے میں مجھ سے میرے پاس آئیں گے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. بعض صاحب کچھ بزرگوں نے فرمایا آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل جاری ہے, جو لوگ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں روئے رسول پہ جا کے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام کا جواب نہیں دیتے یا دیتے ہیں تو منہ پھیر کے. تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اسلم کو کہ میرا نام لینے والے مجھ سے محبت کے دعوی کرنے والے ان کو میرا چہرہ جیسا براتے ہیں شرم آتی ہے. آگے آپ اسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کا بائیکاٹ کرو, ان کی مخالفت کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یار اسلم کیسے مخالفت کرنے, فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھے کو کترواؤ, یہ ان کی مخالفت ہے, ان جیسا چہرہ ان کا حلیہ مت بنو. آگے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا آپ وسلم نے کہ جو جس قوم کی مشابہت شکل صورت لائف اسٹائل اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہاں ناراضگی ہے تمہیں, میں پیارا نہیں لگا, میرا چہرہ پسند نہیں آیا تمہیں, میرا لائف اسٹائل تمہیں پسند نہیں آیا. کیوں؟ دیکھیں دنیا میں ایک انسان کی نفسیاتی بات بتاؤں, جب انسان جس سے متاثر ہوتا ہے اسی کی تقلید کرتا ہے, جو اس سے متاثر نہیں ہوتا جس کو کمتر سمجھتا ہے تو اس کی نقل نہیں کرتا. وہ آج لوگ فلموں فلم اسٹاروں کی اداکاروں کی کرکٹرز کی اور پتہ نہیں کس کس کی نقل کر رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نقل بعض لوگ نہیں کرتے, ان کو پسند نہیں آتا یہولیہ, تو رسول اللہ کی ناراضگی ہے ساری زندگی تمہیں میرا کلچر میرا چہرہ میرے معاملات تمہیں پسند نہیں آئے تو اب تم میرے پاس کیا لینے آ رہے ہو حشر والے دن, اب انہیں کے پاس جاؤ جن سے متاثر تھے جن کی دنیا میں تم نے نقل کری. سیدھی سی بات ہے, جو جس سے محبت کرے گا مشابہت اختیار کرے گا, جو جس قوم کی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ بالکل اصول بتا دیا ہے نا بھائی, تو سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو کتنا آپ سلم کو غم ہے. اور پیر اور جمعرات کو غالباً اللہ کے بیچ میں فرمایا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ امت کے نامہ اعمال رسول اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری لہد مبارک کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے اس کو سارے لوگوں کے نام میں ان کے باپ دادا کے شجرے کے پتہ ہے, جب تمہارے نیک اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب گناہ مجھ تک پہنچتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے, پھر میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. بھائی ہم دیکھیں کہ ہماری جو پوری رپورٹ جا رہی ہے رسول اللہ تک تو ہمارے اعمال جا رہے ہیں, تو ہم کون سے اعمال پیش کر رہے ہیں, اس سے اسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے, یہ معاملہ. تو یہ داڑھی رکھیں اور مونچھے بالکل باریک کرنی ہے بھائی, مونچھوں کا مسئلہ سن لیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بڑی مونچھیں ہوں گی تین وعیدیں خطرناک, وہ میرے حوض کوثر کے قریب نہ, میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا, شفاعت سے محروم, نمبر ایک. نمبر دو, منکر نکیر قبر میں غصے کی حالت میں آئیں گے, ایک تو قبر اور غصے کی حالت میں منکر نکیر, ذرا سوچ لیں. نمبر تین, قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا. تین کام, شفاعت نہیں ہوگی, غصے میں آئیں گے منکر نکیر قبر میں, اور قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا. صرف بڑی مونچھ کے اوپر مسئلہ ہے یہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو سمجھتے ہیں بڑی مونچھ ہے کھانا پینا مکروہ ہے خالی. ارے بھائی مکروہ تو چھوٹی ہوئی چیز ہے, اتنی تین خطرناک وہی نہیں. بڑی مونچھ کیا ہوتی ہے؟ افضل درجہ بھائی یہ مونچھ کا, جیسے میں نے رکھی ہے جیسے بعض لوگ آپ لوگوں نے بھی رکھی ہیں, بالکل یہ افضل درجہ ہے, اقرب والا سننا یہی ہے. لیکن گنجائش اور جائز والا درجہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ہونٹ کا جو اوپر کا جو کنارا ہے یہ کھلا رہے, یہ ہونٹ کا کنارا, اگر چند بال بھی ہونٹ کے کنارے کے اوپر آ گئے تو یہ لمبی مونچھ کے حکم میں آ جائے گا معاملہ, اور جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو یہ اپنا بھائی ظاہر درست کرنے کی ہم کوشش کریں. اور تیسرا عمل ہے, ما اسفل من الکعبین من الجوار فی النار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, سنت نہیں ہے. خالی جہنم میں جلنے کی وعید جو آ رہی ہے تو وہ نفل یا غیر سنت موقع چھوڑنے پر نہیں ہے معاملہ, بلکہ فرض یا واجب چھوٹنے پہ جہنم میں جلنا ہوتا ہے. اور تو یہ مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں, بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں, جب ہم چل رہے ہوں کھڑے ہوں, دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. پینٹ پہنے ہو یا کوئی اور کچھ بھی پہنے ہو، شلوار وغیرہ اس کو اوپر کریں، پائچوں کو فولڈ کر لیں اگر کوئی صاف پینٹ پہنتے ہوں تو یہ معاملہ ہے، تو ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور الگ حدیث شریف میں فرمایا، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. لوگ پوری پوری زندگی ٹخنوں کو چھپا کے نماز پڑھتے رہتے ہیں، بھائی اللہ اپنی رحمت سے بس قبول کر لے تو کر لے، تو یہ معاملہ. اور تیسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس بندے سے محبت ہی نہیں کرتا جو ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے، یعنی موت تک اللہ کی محبت سے محروم رہے گا، اللہ اسے محبت نہیں کریں گے جو ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا تھا. بھائی یہ اتنا پیارا عمل ہے یہ کہ موت تک اس آدمی کو اللہ کی محبت ہی حاصل نہیں ہوگی. تیسری حدیث شریف نمبر 4 ابن ماجہ کی حدیث شریف، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حشر والے دن جب اللہ کی رحمت بہت زیادہ عروج پر ہوگی اور بڑے بڑے جہنمیوں کو اللہ پاک جنت جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں بھیج رہے ہوں گے، تو اللہ پاک اس وقت بھی 3 لوگ ایسے ہوں گے ان پر اللہ نہ نظر کرم کریں گے، نہ ان پر رحمت برسائیں گے، نہ ان کو تزکیہ کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا تھا. تو یہ اس وقت وہی بات، معاشرہ یار برا لگ بھائی برا لگ رہا ہے، اللہ کو کیا لگ رہا ہے یہ دمے دیکھنا ہے. دنیا کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے ہم اس کی فکر میں نہ پڑے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کون سی چیز اللہ کو کیا اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے، جبھی تو ہم لوگ پریشانیوں کی طرف جا رہے ہیں بربادی کی طرف. ہر چیز میں دیکھتے ہیں میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، میرا دل کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا بیچ میں معاملہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے پریشانیاں ختم ہوں گی؟ بھائی اپنا دل بھی چھوڑو، مخلوق بھی چھوڑو، دیکھو خالق کس طرح سے خوش رہے گا. بس جو اللہ کو خوش رکھتا ہے وہی بندہ اللہ پاک اس کو خوش رکھتے ہیں. حضرت تعالیٰ فرماتے تھے جو خالق کی خوشی کو خوش رکھتا ہے، جو خالق کی خوشی کو خوش رکھتا ہے اللہ پاک پھر اس کو خوش رکھتے ہیں خالق کی خوشی. یہ معاملہ. تو ٹخنوں سے اوپر جو ہے پائچے رکھیں. چوتھا عمل ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ پاک قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے رہے ہیں کہ نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی. کیا مطلب؟ جس کی نظر محفوظ نہیں رہتی اس کی شرم گاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. زنا کی پہلی سیڑھی ہے نظر بازی، بد نظری کرنا. اور آگے اللہ وجہ بھی بتا رہے ہیں، ورنہ اللہ نے ہر حکم کی وجہ نہیں بتائی. آگے اللہ فرما رہے ہیں تمہیں نظروں کی حفاظت کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہیں تزکیہ حاصل ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، کیسے ہوگا تزکیہ؟ باتیں نظروں کی حفاظت سے ہوگا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. اور عورتوں کو بھی اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تو یہ دونوں کے نہیں ہے یہ حکم نظروں کی حفاظت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. لعن الناظرہ منظورہ الیہ، اللہ پاک اس پر لعنت فرما جو بد نظری کرے نا محرموں کو دیکھے. اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے. کس کی بد دعا آ رہی ہے بھائی بد نظری کرنے پہ؟ امام الانبیاء عقید و جاسلم کی. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ بہت انی رحم، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. لعنت کوئی گالی نہیں ہوتی، بد دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ہے لعنت کا مطلب. تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عادتاً بد نظری میں مبتلا مت رہو. انسانوں کو بھی نظر پڑ جائے پھٹا لو، معاف ہے پہلی نظر. اور اگر بد نظری ہو بھی گئی، بار بار بھی دیکھ لیا، چلو بھائی توبہ کر لو، تو لعنت کی بد دعا میں نہیں آتا انسان. تو اللہ پاک دیکھتے ہیں توبہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جب. لیکن آدمی جب عادی مجرم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ کی جو بد دعا ہے وہ اس پر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. تو اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے اس طرح کا تو آدمی فوراً توبہ کر لے اور یہ نظروں کی حفاظت کرے. جتنی بھی یہ سالی بھابھی اور کزن جتنی بھی لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں کہ اس سے آدمی بچے. اتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ بس کو کہاں تک بیان کریں. علماء کرام نے پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. سالیوں کے ساتھ زنا کاری میں لوگ مبتلا ہو گئے، کزنوں کے ساتھ مبتلا ہو گئے. جہاں اختلاط ہیں، جہاں بد نظری کے معاملات کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں زنا اتنا عام ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں تک پھر اس کے اوپر بات کریں؟ پھر وہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. اور پانچواں اور آخری عمل کیا ہے؟ یا علم و خیانت العیونی وما تخفی الصدور. یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتے ہیں اور سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہیں جو تم دل میں گندے خیالات پکاتے ہو. یعنی پہلے بد نظری کرتے ہو، پھر اس کے بعد دل میں گندے خیالات پکاتے ہو. دل کو پاک صاف رکھنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو جان بوجھ کے اپنے گندے خیالات لے کر نہ آئیں. شیطان وسوسہ ڈالے، گندے خیالات اگر کوئی لگا دے تو ایک الگ معاملہ ہے، استغفار کر لیں، کسی کام میں مصروف ہو جائیں، لیکن خود سے دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں. اور ان پانچوں والوں کی توفیق ملتی ہے کسی بھی اللہ والوں سے یا ان کے کسی غلام سے جس سے مناسبت ہو وہاں آنا جانا شروع کر دیں، تو تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ پانچوں مال پہ توفیق ہونا شروع ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد یا رب کریم یا رحم الرحیمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کہنے سننے میں جو غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اپنی شان رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا جو مل بیٹھنا تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، یا اللہ اپنا عاشق بنا لے، یا اللہ دینی امور میں ہمارے دل میں جو سستی کاہلی اور بہت ہی زیادہ بے دلی رہتی ہے دینی امور میں، اللہ ان غفلتوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت چست ہیں لیکن فکر آخرت میں ہم بہت سست ہیں، اللہ پاک اس دوہرے پن سے منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم کامل تقویٰ کامل عشق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئے محروم نہ جائے، یا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے۔ یا رب کریم جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جس کونے میں کوئی بھی صاحب ایمان کسی بھی غم میں، کسی تکلیف میں، کسی اذیت میں، کسی بیماری میں مبتلا ہوا تو کسی بھی، تو اللہ اس کے غم کو، تکلیف کو، بیماری کو، اذیت کو دور فرما کر اسے چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما دے۔ یا رب الرحمین سب پر رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ کرونا بیماری جو سخت چل رہی ہے، اللہ تمام اسلامی ممالک سے اور تمام امت مسلمہ سے اور تمام انسانیت سے، یا اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، علم اور مشیخ، مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ یا رحم الرحمین، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی، اللہ ہمارے جملہ مرحومین کی، اللہ میرے نانا نانی کی، دادا دادی کی اور سب جملہ مرحومین کی، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، کل مومنین مومنات کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ یا رحم الرحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔